يا أيها النبي، اے نبی، ہارے دل مؤمنین علی القتال، آپ مومنوں کو ترغیب دیں، ابھاریں ان کو قتال پر، جنگ پر ان کو ابھاریں، یعنی آپ جنگ سے پہلے صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تھی، جب جنگ شروع ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابھارا۔ دیکھیں، کیونکہ جب آپ کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں نا، جیسے آپ کو یہ فنڈ ریزنگس میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی فنڈ ریزنگ میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے ایک تقریر ہوتی ہے نا، جس میں آپ کو وہ خوب موٹیویٹ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں دینے میں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جس نے نہیں بھی دینا ہوتا وہ بھی دیتا ہے۔ تو اسی طرح کہا گیا کہ جب لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، لڑنا ایک آسان کام نہیں، جیسے پیسے نکالنا جیب سے کوئی آسان نہیں ہے، اسی طرح اپنا جان خطرے میں ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بھی موٹیویشن چاہیے۔ تو جب آپ جنگ کے لیے جائیں تو اس سے پہلے ایک خطبہ ہونا چاہیے، ایک موٹیویشن ہونی چاہیے، ایمان والوں کا جذبہ ابھاریں، کیونکہ جنگ صرف اسلحے سے تھوڑی لڑی جاتی ہے، جنگ کے لیے جذبہ چاہیے۔ پہلے کیا گئی، اسلحہ کی ذریعے، قوت کے ذریعے تیاری کی بات، اب کیا ہے، دلوں کی تیاری کی بات۔ اب جنگ کے میدان میں تو آ گئے ہو، اب صرف اسلحہ کام نہیں دے گا جب تک دل میں وہ جذبہ نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جنگ سے پہلے جہاد کی فضیلت صحابہ کو بتایا کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو جنگ بدر میں ہی ہوا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جہاد کی رغبت دلا رہے تھے، صف بندی کے وقت، مقابلے کے وقت، برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کا دل بڑھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو حضرت عمیر بن حمام کہتے ہیں، اتنی چوڑی، اور فرمایا بخ بخ، یعنی واہ واہ، اتنی، آپ نے فرمایا تم نے کیوں یہ کہا، تو فرمایا اس امید سے کہ اللہ مجھے بھی جنتی کر دے۔ آپ نے فرمایا میری پیشین گوئی ہے کہ تو جنتی ہے۔ وہ اٹھتے ہیں اور دشمن کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی تلوار کا میان توڑ دیتے ہیں، کچھ کھجوریں جو پاس ہیں ان کو کھانا شروع کرتے ہیں، پھر ایک دم پتہ نہیں خیال آتا ہے، فرماتے ہیں جتنی دیر میں انہیں کھاؤں اتنی دیر تک بھی اب دنیا میں رہنا مجھ پہ مشکل ہے، اور انہیں ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا اور حملہ کیا، اور ہر تلوار دکھاتے ہوئے، جوہرے تلوار دکھاتے ہوئے، کافروں کی گردن مارتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو یہ تھا ان کا جذبہ، یعنی اپنے تھیلے میں جو کھجوریں تھیں وہ نکال کے ان کو کھانا شروع کیا، پھر کہنے لگے اگر کھجوریں کھانے تک بھی میں زندہ رہا نا تو یہ بھی بڑی لمبی زندگی ہوگی، یعنی ان کو یہ بھی بہت لمبا لگا، تو کھجوریں ایک طرف پھینک دی، یہ بھی لمبی زندگی ہوگی، جنت تو میرا انتظار کر رہی ہے، میں اس میں بھی کیوں ٹائم لگاؤں۔ یہ ان کی تھی رغبت دلانا، ان کا جذبہ دلانا اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے۔ جیسے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سب سے افضل ہے، فرمایا جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ہی پھر ان کا جذبہ ابھارا جاتا تھا۔ اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک، یہ اس کو سمجھے کہ خبر کی صورت میں ایک بات بتائی، لیکن اصل میں اس میں حکم ہے، دیکھتے ہیں اس کو۔ اگر ہوں گے تم میں سے 20 صبر کرنے والے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پہ، 1:10 کا ریشو، تم میں سے ایک ہوگا وہ 10 پہ غالب آ جائے گا، 20 ہوں گے تو 200 پہ غالب آ جائیں گے، یعنی ایک 10 کے مقابلے کے لیے کافی ہے۔ اس میں خوشخبری بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی، اور دوسرے اس میں اصل میں خوشخبری کی فارم میں ایک حکم دیا گیا، بتایا تو ایسے کیا، یہ نہیں کہا کہ تم میں سے 10 جو ہیں یا 20 جو ہیں 200 کا مقابلہ کرو، کر سکتے ہو تم، ایسے نہیں کہا گیا، تم میں سے 20 صبر کرنے والے غالب آ جائیں گے، یعنی ایک طرح سے پیشین گوئی، خوشخبری دے دی گئی تاکہ ان کو مشکل نہ لگے لڑنا، اور اس میں صابرون صبر کرنے والے، صبر کرنے والے کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی جو کمیٹڈ ہیں، جو ذرا سی پریشانی پہ بھاگ نہ جائیں، جو ایک فیصلہ کر لیں، ڈٹرمنڈ ہے، ہر حال میں ہم نے جمے رہنا ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، مرضی کے مطابق ہوں یا خلاف ہوں، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، اکیلے ہی چاہے چلنا پڑے، کوئی تعریف کرے یا تنقید کرے، اس وہ لوگ مراد ہیں جو بھگوڑے نہیں ہوتے، روز روز موڈ اور فیصلے نہیں بدلتے کہ آج جوش ہے تو بڑے جوش سے میدان جنگ میں اتر آئے اور اس کے بعد ہوش آیا تو پھر بھاگ گئے، یہ نہیں۔ اور یہ صفت صرف میدان جنگ میں ہی نہیں، کسی بھی پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے، صبر صبر صبر۔ کلاس کو آپ لے لیں بدر کی مثال سے، صحابہ نے بغیر کسی شرائط کے صبر کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اگر آپ اسی طرح سوچیں، بغیر کسی شرائط کے آپ اس علم کو لینے کے لیے آئیں، یہ نہیں کہ نہیں بس میں اتنا ہی بیٹھ سکتی ہوں، میں تو یہ نہیں کروں گی، میں تو وہ نہیں کروں گی، میں تو بس اتنا آؤں گی، میں تو صرف سبق سناؤں گی، میں تو صرف ایسے، نہیں، تو پھر یہ صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہے کہ جم جاؤ، ایک دفعہ فیصلہ کر لیا، قدم اٹھا لیا، آپ جم کے چلتے رہو، آج جی میں تھک بہت گئی ہوں، آج مجھے نیند آ رہی ہے، آج میرا فلانا کام ہے، آج میرا یہ ہے، جی ایسے لوگ پھر کسی بھی کام میں، وہ کسی پروجیکٹ میں بھی چلے جائیں، صرف دین کے نہیں، کسی پروجیکٹ میں بھی چلے جائیں، وہ وہاں پہ کوئی زیادہ بہتر کردار نہیں ادا کر سکتے، وہ کوئی چینج نہیں لا سکتے، وہ کوئی بڑے کام نہیں کر سکتے، وہ ایسے ہی بگوڑے ہی رہتے ہیں ہر جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالانکہ دیکھو تعداد کتنی کم ہے، 1:10 کی ریشو ہے، 20 بھی تم میں سے ہوں گے لیکن وہ ہوں صبر والے تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے۔ مسلمان مٹھی بھر بھی ہونا، لیکن واقعی اگر صبر کے ساتھ رہنے والے ہوں، جمے ہوئے ہوں، ڈٹ جانے والے ہوں، وہ بڑی بڑی فوجوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کم من فیات خلیلت غلبت فیات کثیرت باذن اللہ، کتنے ہی چھوٹے قلیل گروہ وہ بڑے بڑے گروہوں کے اوپر غالب آ گئے اللہ کے اذن سے، کیونکہ اللہ کی مدد ہوتی ہے پھر اس جماعت پہ، جن کے دل ملے ہوتے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جن میں مستقل مزاجی ہوتی ہے، ایسے ہی لوگ پھر ہسٹری کو چینج کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کسی بھی آرگنائزیشن میں بھی چند ایک، سارے کہیں پہ بھی نہیں ہوتے، لیکن چند ایک بھی کمیٹڈ لوگ ہونا تو بڑے بڑے کام کر دیتے۔ آج کمیٹمنٹ کہاں چلی گئی ہے ہماری، ہم کمیٹڈ نہیں ہیں، اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر پاتے، نہ پڑھنے میں کمیٹڈ، نہ سیکھنے میں کمیٹڈ، نہ سکھانے میں کمیٹڈ، بس ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے نا، بس ذرا سی روٹین چینج کیا ہو جائے، سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، دنیا کے لیے تو بہت سارے لوگ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں، جابوں کے لیے، ان کے لیے، جب وہ کہہ دیتے ہیں 6 بجے پہنچنا تو 6 بجے ہی پہنچیں گے، 5 بجے سے پہلے نہیں اٹھنا تو 5 بجے سے پہلے نہیں اٹھیں گے، لیکن دین کا ہم نام تو بہت لیتے ہیں، کمٹمنٹ ہماری اس کے ساتھ کیا ہے کہ میں کہوں میری ذات سے میرے دین کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ بتائیں، ہر ایک آپ میں سے اپنے سے سوال یہ پوچھے، لکھیں اس سوال کو، پوچھے کیا، لکھیں اس کو اور بعد میں سوچنا، میری ذات سے میرے دین کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں پہنچ رہا، کچھ پہنچ رہا ہے یا میں اس راستے کی طرف ہوں، کیا ہے میں، یا میرے کو ارادہ بھی ہے کہ میرے ذریعے سے میرے دین کو کچھ فائدہ پہنچے یا نہیں، یا کبھی سوچا ہی نہیں، میرے اس ذریعے میرے گھر کو تو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے، میرے بچوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، شوہر کو بھی ہو رہا ہے، رشتہ داروں کو بھی پہنچ رہا ہے، میرے دین کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اور دیندار تو ہم اپنے آپ کو بہت شوق سے کہتے ہیں، آپ کی نماز پڑھنا، یہ پڑھنا، یہ کوئی دین کو فائدہ نہیں آپ پہنچا رہے، یہ تو آپ کی عبادت ہے، یہ تو آپ کے فرائض میں ہے، آپ بتائیں دین کے لیے میں کیا کر رہی ہوں؟ تو دیکھو یہاں پہ بتایا گیا کہ 20 صبر کرنے والے غالب آ جائیں گے 200 پہ، حالانکہ دنیا میں اگر یہ ریشو بتائی جائے نا کسی کو، تو دنیا میں تو فوج کی تعداد دیکھی جاتی ہے، भी ये इसकी जब दो को कंपेयर किया जाता है, कहते हैं फलां के पास इतनी फौज है, इतनी फजाई है, इतनी बहरी है, इतनी ये है, इतनी आर्टिलरी है, इतनी है। तो मगर वो ये वाला फार्मूला उनको नहीं समझ आता कि 20-200 के मुकाबले में गालिब आ जाएंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारे 20 जो है ना, इनको मुकाबला करना चाहिए इतनों के साथ। वही यकुम मिन को मियातुन यगलीबू अल्फ मिन अल्लदीन कफर, और अगर हो तुम में 100 तो गालिब आ जाए 1000 पर उन लोगों में से जिन्होंने कुफर किया। कुफर के मुकाबले में मोमन 100 होगा तो वो 1000 के मुकाबले में काफी होना चाहिए। यानी तुम उनके साथ लड़ो, फिर तुम भाग नहीं सकते। अभी तुम्हारे पर ये फर्ज है कि 1:10 की रेशो, 1 मुसलमान 10 के मुकाबला करे। भी अन्ना हूँ कौम ला यफ़क़हून, इन काफिरों के साथ, इसलिए कि वो काफिर जो है उनको समझ नहीं है। अच्छा, ये समझ भी कोई ऐसी चीज होती है जिसका गलबे से ताल्लुक हो, जिसका फतह से ताल्लुक हो? क्योंकि ये कहा गया कि 1:10 की रेशो में भी तुम लड़ो इसलिए कि वो काफिर जो है, ये नहीं कहा गया इसलिए कि काफिरों के पास तो असलहा नहीं है, इसलिए कि काफिर तो वो हैं वो कम है, ये नहीं कहा गया इसलिए कि काफिर उनको समझ नहीं है। समझ का क्या ताल्लुक है? पता है, बहुत बड़ा ताल्लुक है। इसलिए कि मैंने जैसे आपको बताया कि लड़ना सिर्फ हथियार से नहीं होता, वो जज्बे के साथ होता है। मोमिन जो होता है उसको अपना मकसद पता होता है, वो जमीन के लिए नहीं लड़ता, वो रिसोर्सेज के लिए नहीं लड़ता, वो अल्लाह के कलमे के लिए लड़ता है। ठीक है, उसको पता है कि मेरा रब कौन है, मेरा मकसद वजूद क्या है, रब की खातिर लड़ने में मुझे क्या मिलेगा, उसको दुनिया का लालच नहीं होता। जबकि काफिर क्यों लड़ता है? वो तो या तो अपनी ज़मीन के लिए लड़ता है, या फिर अपनी ज़ुबान और अपने रिसोर्सेज या अपने निज़ाम को बचाने के लिए लड़ता है। तो ये मकसद जितना स्ट्रांग होगा किसी के अंदर, उतना ही लड़ाई का जज्बा स्ट्रांग होगा। वो तो जानते ही नहीं वो लड़ क्यों रहे हैं, उनका क्या जज्बा होगा, उनका तो केस ही वीक हो गया। और ये 10 times उनसे स्ट्रांग हो गए इसलिए कि ये जानते हैं ये क्यों है मैदान जंग में। इनको हर चीज से ये ऊपर हो जाते हैं, हर लालच से और हर खौफ से। तो कितना फर्क पड़ जाता है जब इंसान को अपने मकसद का शऊर हो, कॉन्शियस हो कि मैं क्यों हूं, मैं क्यों ये कर रही हूं काम, मेरा मकसद क्या है। हमें भी अपना मकसद, इल्म का भी, इल्म हासिल करने का भी मकसद मालूम होना चाहिए। मैं क्यों कर रही हूं, किसके लिए कर रही हूं, मुझे क्या मिलेगा इससे। ऐसे ही नहीं बस उसने मुझे फोन कर दिया तो मैं शुरू हो गई पढ़ना, उसने मुझे कह दिया तो मैं उसके कहने पर आ गई। नहीं, मैं क्यों पढ़ रही हूं, क्या मुझे इससे हासिल होगा। अब यहां पे देखिए, मोमिन के लिए तो अल्लाह के रास्ते में जान देना सबसे बड़ी तमन्ना होती है, उसको अल्लाह के रास्ते में लड़ना जन्नत में जाने का टिकट लगता है। तो उसका जज्बा सोचे कितना बड़ा है, वो शऊर के साथ लड़ता है। अब देखिए, एक मिसाल आपको देती हूँ कि एक सहाबी रसूल थे, उनके पास माले गनीमत में से माल आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा नसाई में। ये हदीस है, काफी लंबी है लेकिन मैं आपको मुख्तसरन बताती हूँ। तो सहाबा उनके पास माल लेके गए, उन्होंने कहा ये क्या है, फरमाया ये आपके माले गनीमत में से आपका हिस्सा। वो उठा के लेके गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगे ये क्या। आपने फरमाया ये तुम्हारा हिस्सा है, कि वो घोड़ों की देखभाल करते थे, मुजाहिदीन के घोड़ों की। फरमाया मैंने इसलिए तो नहीं ये कलमा पढ़ा था, मैंने तो इसलिए पढ़ा था कि मेरे यहाँ हलक के ऊपर उंगली रख के फरमाया मेरे यहाँ पे तीर लगे और मैं जन्नत में चला जाऊँ, मैंने तो इसलिए ये कलमा पढ़ा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू सच्चा है तो तेरी ये बात पूरी होगी। और उसके बाद जल्द ये गजवा हुआ जिसमें उन्होंने शिरकत की और शहीद हुए। जब उनकी उनको उठा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया तो देखा कि वहीं पे तीर लगा हुआ था जहाँ पे उन्होंने अपनी उंगली रखी थी हलक पे, कि मैं कहता हूँ मेरे यहाँ पे तीर लगे और मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। तो मोमिन का तो ये जज्बा होता है, वो तो ना डर होता है। अच्छा, الآن خفف الله عنكم, अब हल्का कर दिया अल्लाह ने तुमसे। وعلم أن فيكم ضعفا, यार जान लिया उसने कि तुम में कुछ ज़ोफ है, यानी पहले तुम्हारे लिए 1:10 का रेशो था इसलिए कि तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत था, मगर अब خفف, हल्का कर दिया बोझ। बोझ हल्का कर दिया, कौन सा बोझ? उनके ऊपर ये बहुत उनको मुश्किल लग रहा था कि हम वन एक हमारा दस का मुकाबला करेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो अब तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अब यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यगलिबु मिअतैन, अब तुम में से कोई 100 होंगे सबर करने वाले तो 200 पे गालिब आ जाएंगे। ये खुशखबरी भी है, लेकिन असल में मैंने आपको क्या बताया, हुक्म है असल में, लेकिन हुक्म को ऐसे नहीं कहा गया कि तुम में से एक ने दो के साथ मुकाबला करना है, 100 ने 200 का मुकाबला करना है, 20 ने 200 का करना है, ऐसे नहीं कहा गया, वरना मुश्किल होता ना, एक खुशखबरी की सूरत में दिया गया, तुम करोगे ना मुकाबला, तुम गालिब आ जाओगे, तुम में से 100 सबर करने वाले गालिब आ जाएंगे 200 के ऊपर, तो तुम फिक्र ना करो, तुम आगे बढ़ो। और सहाबा कहते हैं कि जब 220 का मुकाबला 200 के साथ था तो फिर तो हमारे अंदर उतना ही सबर ज्यादा था, लेकिन जब 100 का 200 के साथ हो गया, 1:2 की रेशो हो गई, एक मोमिन होगा तो वो दो काफरों का मुकाबला कर सकता है, तो सबर भी हमारा असल में उतना ही कम हो गया था। तो अल्लाह ताला ने जब तुम में जोफ देखा, जोफ क्या, किस चीज़ की कमजोरी देखी अल्लाह ताला ने, यानी जिस्मानी कमजोरी, मादी कमजोरी, इसलिहा वगैरह भी नहीं है, बसीरत की भी कमजोरी के उतनी समझ नहीं है, अभी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई, तो फिर 1:2 की। तो अभी से बता दिया उलमा ने कि कोई भी ईमान वाला जो है उसका मुकाबला अगर दो काफरों से हो रहा हो तो वह भाग नहीं सकता, उसको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि तुम्हें एक सबर करने वाला अगर एक हुआ ना तो वो दो को काफी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला देखना चाहता है, उसके पास अब क्या पावर है दूसरी, ईमान की पावर है ना उसके पास, दूसरे के पास सिर्फ असलहा है, इसके पास ईमान है। ये वो असूल है जो दुनिया नहीं तय कर सकती, ये ईमान वाला ही समझ सकता है। तो अब अल्लाह ताला ने हल्का कर दिया, अब एक के मुकाबले में 10 अगर हैं तो फिर उसकी नहीं, अब अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी कर दी, उनका बोझ हल्का कर दिया। वइन यकुम मिनकुम अल्फु यगलिबु अल्फैनि बिइज़्निल्लाह, ये भी क्या है, 1:2 का रेशो के 1000 तुम्हारे अंदर होंगे तो वो गालिब आ जाएंगे 2000 पे। वल्लाहु मअस्साबिरीन, लेकिन बात यह है कि सब्र होना चाहिए, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, जिसके साथ अल्लाह होगा तो फिर वो तो जाहिर है जीतेगा, वही फतह उसी की होगी। तो अल्लाह ताला किन के साथ है फिर बताएं, जो कमिटेड लोग होते हैं। अगर आप छोटी छोटी मुश्किलात से भाग जाने वाले हैं ना, हाय मुश्किल सबक आ गया मेरे से तो नहीं ये होता, हाय ये मुश्किल हो गई मैं नहीं ये कर सकती, हाय ये ऐसे हो गया मैं, तो ऐसे लोगों का साथ नहीं अल्लाह देता। अगर आप खुद जमने वाले हैं ना, अल्लाह भी आपके लिए आसानियां कर देगा। अगर आप जमने वाले हैं तो आपके थोड़े लोग भी बहुत बड़े बड़े काम कर लेंगे। अगर आप जमने वाले हैं तो अल्लाह मुश्किलों में भी आसानियां पैदा कर देगा। तो साबित कदमी की इतनी ज्यादा अहमियत है, साबित कदमी होगी तो अल्लाह की मदद आएगी। और अगर बंदा मोमिन ही डर जाए और भागना शुरू कर दे, चाहे मैदान जंग है या कोई भी मैदान है, इल्म का मैदान है, जंग का मैदान है, कोई भी, अगर भगोड़े होंगे ना तो उनके साथ अल्लाह की मदद नहीं है। यहाँ पे इसीलिए साबिर का लफ्ज आया है, सबर सबर। हाँ ऐसे नहीं कहा गया एक मोमिन दो काफरों के लिए काफी है, नहीं, एक सबर करने वाला, सबर करने वाला। तो सबर अपने अंदर पैदा करें, सबर की सिफत हमारे अंदर होनी चाहिए, सबर हर जगह काम आएगा जिंदगी के हर फील्ड में, क्योंकि ये रूल यूनिवर्सल है। वल्लाहुमा साबिरीन, सबर जिस जगह भी सबर वाले होंगे ना अल्लाह उनके साथ है। आपके खानदान में कोई मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं घर में, उसमें भी सबर चाहिए, बर्दाश्त बर्दाश्त कर जाओ। और यही हमारे अंदर कमी है, हम इंशाल्लाह इसीलिए तो कुरान लर्न कर रहे हैं ना, कि हमारे अंदर कमियां हैं लेकिन हम इससे सीखें। कमियों के ऊपर अब रोने से कोई फायदा नहीं होगा, मेरे अंदर तो सब्र नहीं, नहीं तो हम सीख ही इसलिए रहे हैं। अब हम इंशाल्लाह कोशिश करें अपने अंदर ये पैदा करने की, एकदम घबराहट में हाथ पैर बुला दिए गिरते पड़ते जा रहे हैं, ये तो कोई सब्र नहीं। सब्र अल्लाह की रजा में राजी हो जाना, सब्र बर्दाश्त कर लेना, सब्र मुँह से कोई गलत बातें ना निकालना, ठीक है। तो अगर ये हाल हो जाए कि इंसान ऊपर ऊपर से बोल रहा है, हमें मैं तो बड़ा सबर करें और अंदर से कोई राजी ही नहीं और अल्लाह से बहुत शिकायतें और अंदर करार ही नहीं आ रहा, तो ये तो कोई सबर नहीं है। अब आगे असीराने बदर की बात आ रही है, कैदियों की बात आ रही है, और इससे पहले तो कभी कोई कैदी तो हुए ही नहीं थे, क्योंकि जाहिर ही बात है कभी कोई जंगे नहीं हुई थी। तो कैदियों के साथ क्या मामला करना है ये यहाँ पे आगे बताया जा रहा है। मा काना लि नबीयिन अन यकूना लहू असरा, किसी नबी के लिए ये जायज नहीं है कि उसके लिए कैदी हूँ, यानी वो दुश्मन के जो सिपाही हैं उनको कैदी बनाए, ये किसी नबी के लिए जायज नहीं है। हत्ता, यहाँ तक कि, यानी बना सकते हैं कैदी, मगर उससे पहले क्या होना चाहिए, युस्खिना फिल अर्द, अच्छी तरह खून बहाले जमीन में। इसका मतलब क्या है कि दुश्मन की कुव्वत को तोड़ देना पहले जरूरी है कैदी बनाने से पहले। ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कैदी बना सकते, क्योंकि कैदी भी बनाए गए बाद में, लेकिन बदर पहली जंग थी इसलिए जंगी कैदियों के बारे में ये कहा गया कि नहीं, आप नबी की शान नहीं है कि वो कैदी बनाना पहले शुरू कर दे, जबकि अभी दुश्मन का कुव्वत और उसका जोर तो टूटा ही नहीं है। ये कौन से मामले की तरफ इशारा है, ये आपको थोड़ी सी इसके पीछे जो वाक्य है वो बता दूं। मुस्नद अहमद में है कि बदर के कैदियों के बारे में, आपको पता है ना 70 तो लोग, उनके बड़े बड़े सरदार कत्ल हो गए थे और 70 कैदी बनाए गए थे काफरों में से। तो इन कैदियों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया कि अल्लाह ने तुम्हारे कब्जे में दे दिया है इनको, तो अब बताओ इनका क्या करना है। तो हज़रत उमर खड़े हो गए, अर्ज़ किया इनकी गर्दनें उड़ा दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुंह फेर लिया, फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे बस में इनको कर दिया, ये कल तक तुम्हारे ही भाई बंदी थे। अब ये मैं आपको एक बात बताऊं कि बदर की जंग इसलिए भी बहुत सिग्निफिकेंट थी कि उसमें भाई भाई सामने था, चचा भतीजा सामने था, बाप बेटा सामने था, अल्लाह अकबर, ये इतनी बड़ी आजमाइश थी ना, और मुसलमानों का अपना ईमान वाकई साबित करने का एक जरिया बनी कि साबित हो जाए कि हम अल्लाह के लिए कितने मुखलिस हैं। आज कौन है जो अपने किसी रिश्तेदार के खिलाफ जुबान भी खोले, उसके साथ कोई ऐसी बात भी, कहाँ तलवार लेना और जंग करना। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस जंग में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जो थे, इन्होंने अपने बाप को कत्ल किया था, बाप काफरों की तरफ से आया था और ये इधर थे, ये कितनी बड़ी बात है, अंदाजा कर सकते हैं आप। इसको ऐसे ही बस नहीं सोचें, आप जस्ट इमेजिन करें, बाप को कत्ल करना, उसके ऊपर तलवार उठाना, ये वो ही कर सकता है जिसका ईमान इतना सच्चा हो और वो इस्लाम में इतना मुखलिस हो। और हजरत उमर, इन्होंने अपने चचा को कत्ल किया था। मुसअब बिन उमैर, इन्होंने अपने सके भाई को कत्ल किया था, सके भाई को, सोचें। और उसके बाद भी फर्म थे, ये नहीं कि वहीं पे गिर गए हों और रोना धोना मच गया हो कि हाय देखो ये मैंने क्या कर दिया। आज लोग जायदादों के पीछे तो एक दूसरे को मार छोड़ते हैं और उसके पीछे तो एक दूसरे को किसी दुश्मनियां कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए नहीं कोई करता। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बेटे जो हैं मोहम्मद बिन अबी बकर, बाद में मुसलमान हुए थे, लेकिन इस वक्त बदर में ना काफरों की तरफ से आए थे। तो बाद में कहते हैं एक दफ़ा कि अब्बा जान, आप कई दफ़ा मेरी तलवार की जद में आए मगर मैंने आपको जाने दिया। फरमाया तूने तो मुझे जाने दिया, मगर खुदा की कसम अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता तो मैं तुझे ना छोड़ता। ये है मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की खातिर और दुश्मनी सिर्फ अल्लाह की खातिर। अगर हम हों तो हम क्या अपने करीबी रिश्तों से कोई लड़ाई लड़ सकते हैं, कब भी कोई लड़ाई लड़ सकते हैं? इस जंग में कितने करीबी रिश्ते थे और कैसे आमने सामने, अगर वो भी अचानक से, कोई प्रेपरेशन नहीं थी पहले, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि जंग होनी है। अल्लाह हु अकबर। और अब क्या हुआ था कि अब जो कैदी आए हैं ये भी तो रिश्तेदार ही हैं, सब रिश्तेदार हैं, भाई बंद है, एक खून है। हजरत उमर ने खड़े होके اپنا جواب دہرایا کہ نہیں ہم نے ان کو قتل کر دینا چاہیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا, پھر وہی فرمایا. اب کی دفعہ ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ ہماری رائے میں تو آپ ان کی خطا سے معاف کر دیں, ان کو فدیہ لے کے آزاد کر دیں. اب آپ کے چہرے سے غم کے آثار جاتے رہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جن کو کہا گیا رحمت للعالمین, تو شفقت اور رحمت آپ کے اندر تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کے سب کو آزاد کر دیا. اس پہ یہ آیت اتری کہ آپ کے لیے یہ نہیں تھا کہ آپ قیدی بناتے, ان کو یعنی قتل کر دینا چاہیے تھا, اس سے ان دشمنوں کا زور ٹوٹتا, لیکن تریدون عرض الدنیا. اب دیکھیں یہاں پہ جمع کا صیغہ آیا, اس لیے کہ اب یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے تریدون عرض الدنیا, تم دنیا کا فائدہ چاہتے تھے. کیوں دنیا کا فائدہ وہ کیا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو یہ تھا کہ چلو فدیہ میں جو مال آئے گا, اب مسلمانوں کی حالت اتنی یعنی وہ ہے, خراب بھی ہے, چلو اب مدد بھی ہو جائے گی, آگے بھی ہم جہاد کے لیے کچھ جمع کر لیں گے, اور پھر بس اس طرح کی باتیں ان کے ذہن کے اندر آئیں. واللہ یرید الآخرہ, اللہ آخرت چاہتا ہے. تو یہ فرق ہے. اب یہ صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ان قیدیوں کے بارے میں کہ تم کیا کہتے, تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی قوم والے ہیں, آپ والے ہیں, انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے, ان سے توبہ کرا لی جائے, کیا پتا کل اللہ ان پہ مہربان ہو جائے, یعنی یہ مسلمان ہو جائیں. لیکن حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کو جھٹلانے والے, آپ کو نکالنے والے, آپ ہمیں حکم دیں ان کی گردنیں ہم مارے. اور عبداللہ بن رواحہ جو تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی میدان میں درخت ہیں, اتنے سارے درخت ہیں, ان کو آگ بکثرت ہے, آگ لگوا دیں اور ان کو ان کے اندر جلا دیں. آپ خاموش ہو رہے ہیں, کسی کو کوئی جواب نہیں دیا, اٹھ کے تشریف لے گئے. لوگوں میں بھی ان تینوں بزرگوں کی رائے کا ساتھ دینے والے اور لوگ بھی ہو گئے, یعنی کوئی ابو بکر صدیق کے ساتھ دینے والا تھا ان کی رائے میں, کوئی حضرت عمر کی, کوئی ان کی عبداللہ بن رواحہ کی, جتنے لوگ ہیں ظاہر ہے ہر ایک کی ان کے ساتھ وہ ہو گئے. اتنے میں پھر آپ تشریف لے آئے, فرمانے لگے بعض دل نرم ہوتے ہیں اور دودھ سے بھی زیادہ نرم, اور بعض دل سخت ہوتے ہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت. اے ابو بکر تمہاری مثال تو ابراہیم جیسی ہے, ابراہیم علیہ السلام, کہ وہ اللہ سے عرض کرتے تھے کہ اللہ یہ میرے تابع دار ہیں تو میرے ہی ہیں, لیکن مخالف بھی ہیں, تیری معافی اور بخشش کے ماتحت ہیں. اور تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے, انہوں نے کہا تھا یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے, اگر تو انہیں بخش دے تو تو عزیز اور حکیم. اور اے عمر تمہاری مثال نوح علیہ السلام جیسی ہے جنہوں نے اپنی قوم پہ بدعا کی تھی, اللہ زمین پہ کوئی کافر کو بستا ہی نہ چھوڑنا. تو یہ اس وقت تمہارے محتاج ہیں, تو ان کو بغیر فدیہ دیے رہا نہ کرو. ہاں اگر کوئی فدیہ نہیں دیتا تو اس کی گردن مار دو, لیکن ان کو فدیہ لے کے تو چھوڑ دو. اس پہ ابن مسعود نے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ سہیل بن بیدا کو اس سے یعنی الگ رکھا جائے, ان کو اس میں نہ شامل کیا جائے, اس لیے کہ وہ اسلام کا ذکر کیا کرتا تھا, اس یعنی اس سے نہ فدیہ لیا جائے. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. فرمایا واللہ میں سارا دن خوفزدہ رہا. اس کے بعد ہاں یہ آیت اتری, اور اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ تم دنیا چاہتے ہو, کیونکہ لوگ ان کی رائے میں بھی ان کے ساتھ ہو گئے تھے, ان کی رائے میں بھی ساتھ اور تیسرے کی رائے میں بھی ساتھ. تو جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے میں ان کے ساتھ ہوئے تھے, ان میں کوئی لوگ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ چلو کچھ مال ہی مل جائے, کچھ فائدہ ہی ہمیں دنیا کا فائدہ ہی ہو جائے, یہ اتنا ان سے فدیہ لیا جائے گا, کیونکہ بہت بھاری بھاری فدیہ لیا گیا تھا, تو یہ مالدار لوگ ہیں, بڑے بڑے سردار ہیں, تو ظاہر ہے زیادہ آئے گا, ہمیں اس وقت ضرورت بھی ہے, تو چلو ہمارا بھی کام ہو جائے گا. تم دنیا چاہتے ہو اور اللہ چاہتا ہے آخرت. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ تعالیٰ غالب زبردست ہے, حکمت والا ہے, اس کی حکمتوں کو نہیں تم سمجھ سکتے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبقا, اگر وہ نہ ہوتا لکھا ہوا اللہ کی طرف سے پہلے سے گزر نہ چکا ہوتا, لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, تو پہنچتا تم کو اس میں سے جو تم نے لیا. کیا لیا تھا مسلمانوں نے؟ فدیہ. جو تم نے فدیہ اس میں سے لیا, فیما اخذتم میں کیا ہے؟ فدیہ. جو فدیہ تم نے لیا ان سے, اس کی وجہ سے تم پہ بڑا عذاب آتا اگر یہ بات پہلے سے نہ لکھی ہوتی. کیا نہ لکھی ہوتی بات؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ فدیہ لیا جا سکتا ہے قیدیوں کا, اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہ پہلے سے تمہارے لیے لوحے محفوظ میں نہ لکھا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو بدر میں جو بھی شریک ہیں ان کی غلطیاں معاف ہیں، ان جو مرضی یہ کریں ان کے لیے عام معافی ہے، تو یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے نا، اور پہلے سے اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، چاہے پہلی امتوں کے پر نہیں حلال تھا لیکن تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر یہ سب پہلے سے نہ لکھا ہوتا تو جو تم نے لیا ہے نا فدیہ، اس کی وجہ سے تمہارے پر بڑا بھاری عذاب ہوتا، یعنی اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سخت ناراضگی تھی اس میں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو قتل کیا جائے، ان لوگوں کو نہ چھوڑا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے، کیوں نہیں پہلے بھیجا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ دکھاتے ہیں کہ نبی کے فیصلے کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی طرف سے اصلاح ہو سکتی ہے، اور اللہ رب ہے اور نبی بندہ ہی ہے۔ چاہے نبی کا مقام کتنا ہی اونچا ہو جائے لیکن نبی بندہ ہی ہے، تو ورنہ اللہ تعالیٰ کرا سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ ان لوگوں نے میں سے اکثر نے مسلمان ہو جانا، لیکن ان کی بھی تربیت کرنا ضروری تھا۔ تو جب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں اصحاب رو رہے ہیں، تو پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو میں بھی بیٹھ کے روؤں، پھر کیا بات ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب اس درخت تک آ گیا تھا، یعنی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا عذاب قریب تھا، اس درخت تک آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ پہلے سے نہ طے ہو چکا ہوتا تو یہ یعنی مسلمانوں کے اوپر اس رائے کو دینے کی وجہ سے عذاب آتا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات کو اور دیکھ لیں کہ یہ اس جو پہلے بات گزر چکی ہے کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کوئی قیدی بنانا، یہ اس وقت تک تھا کیونکہ ابھی اسلام کا غلبہ نہیں تھا، بعد میں قیدی بنائے جا سکتے ہیں، اگر جو امیر ہے، جو خلیفہ ہے یا جو نبی ہے وہ چاہے تو قیدی بنائے، چاہے تو وہ ان کو چھوڑ دے ایسے ہی، چاہے تو ان کو قتل کر دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری آپشنز ہوتی ہیں کسی بھی امام، جو بھی امام وقت ہو یا جو بھی سپہ سالار ہے یا جو بھی ان کا ہیڈ ہے اس کے پاس۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا گیا؟ کیونکہ ابھی ان کی قوت نہیں ٹوٹی، اگر ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، یہ نامی گرامی بڑے بڑے سردار تھے، اور یہ مسلمانوں کی مٹھی میں آ گئے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس قدر ٹارچر کیا تھا، یعنی اس میں ان لوگوں کا بڑا ہاتھ تھا، تو ان کو اگر اس وقت ختم کر دیا جاتا تو کافروں کے پر بہت روب آنا تھا، اور سمجھ لیں ان کا برین ختم ہو جاتا ان کو ختم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کی طاقت ٹوٹے، ان کی شان و شوکت ختم ہو، اس لیے اللہ کا یہ حکم تھا، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب تم کھا لو، ٹھیک ہے، اب یہ تمہارے پاس جو غنیمت کا مال آیا، یہ فدیہ آیا، اب تو دیکھیں وہ کتنے گلٹی ہو گئی کہ ہائی یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ دیکھیں عذاب اتنا بالکل سامنے آ چکا تھا، اللہ نے اپنے فضل سے روک دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عذاب آ جاتا تو سوائے عمر بن خطاب کے اور سعد بن معاذ بھی انہی کے ساتھ تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان سب کو ختم کر دو، کوئی نہ بچتا، یہ دو صرف بچتے۔ تو اس لیے اب وہ مسلمان تو دیکھیں کتنے گلٹی ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، تو فرمایا نہیں، اب تم اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ اب معاف کر دیا، اب تم کھا سکتے ہو، یہ جو تمہیں فدیہ ملا ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ دوسرا، کفار نے بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمان ویسے تو دین کا نام لیتے ہیں لیکن دین کے نام پہ دیکھو فدیے لے لے کے دنیا کما رہے ہیں، اس سے بھی مسلمانوں کے دل میں اتنا ہوا کہ ہائے ہم نے کیا کر دیا۔ تو اس کو یہاں پہ کلیئر کیا گیا کہ ٹھیک ہے، جنگ کا مقصد تو نہیں ہے یہ مال غنیمت لینا، فدیے لینا، مگر اب مل گیا ہے تمہیں تو تمہارے لیے حلال، اللہ نے حلال کیا تمہارے لیے، مگر بتق اللہ, اللہ کا ڈر ساتھ ضروری ہے. دیکھیں مال ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہی حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے, اور بہت آسانی سے وہ حرام کی کیٹیگری میں ہو سکتا ہے. ایک شخص بڑی بہادری سے لڑتا ہے, بے جگری سے لڑتا ہے, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا, تو صحابہ نے سمجھا کہ یہ تو جنت ہی ہے. صحابہ خوش ہو گئے کہ یہ اس کا تو بڑا اچھا انجام ہوا, کتنی خوشخبری مبارک ہے اس کے لیے. آپ نے فرمایا اس کا سامان تلاش کرو. جب سامان تلاش کیا تو اس سامان میں ایک معمولی چیز تھی, شو لیسز تھے صرف, جو اس نے میدان جنگ سے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال دیے تھے. آپ نے فرمایا یہ خیانت تھی جو اس نے کی, اب اس کی وجہ سے اس کو سزا ہوگی. تو کبھی معمولی چیزوں کی وجہ سے حلال حرام بن جاتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, کوئی بھی پبلک کا مال ہے جو جس میں سب کا حصہ ہے, چاہے وہ ٹیکس ہے, چاہے وہ زکوٰۃ ہے, چاہے وہ اور چیز, اس کے اندر سے اگر کوئی چیز چرا لی, ایک تو چرانا ہوتا ہے نا ویسے, یعنی آپ نے کسی کی نظروں سے چھپا کے اس سے چیز چھپا لی اور چرا لی, اس کو نہیں پتا. ایک ہے یعنی کلیکٹیو مال, اس میں سے خیانت کر لینا, آپ کے پاس ہی وہ چیز آپ نے پوری نہیں ادا کی مثلا, تو اس میں چونکہ سب کا حصہ تھا اس لیے اس کی سزا بھی بڑی ہے. اسی وجہ سے دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے نا, ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا رات کو ٹھہرا, تو کیا دیکھتا ہے کبھی رات کو اٹھتے ہیں ایک چراغ جلاتے ہیں, کچھ کام کرتے ہیں, پھر لیٹ جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر دوسرا چراغ جلاتے ہیں, پھر کام کرتے ہیں, پھر لیٹ جاتے ہیں. وہ مہمان ساری رات دیکھتا رہا یہ کیا ہو رہا ہے. صبح اٹھ کے اس نے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ کیا ہے کہ دو دو آپ نے دیے رکھے ہوئے ہیں, چراغ رکھے ہوئے ہیں, کبھی اس کو جلاتے ہیں, کبھی اس کو جلاتے ہیں. فرمایا یہ جو چراغ نا, یہ ایک چراغ ہے, یہ حکومت کا دیا ہے. مجھے رات کو جب خیال آتا تھا کہ صبح کو مجھے حکومت کا یہ کام کرنا ہے, تو اس کام کو کرنے کے لیے یہ والا چراغ جلاتا تھا جو حکومت نے دیا. اور پھر جب مجھے کوئی اپنا ذاتی کام آتا تھا یاد کہ مجھے گھر کے یہ کام کرنے ہیں, تو اس کے لیے میں وہ دوسرا چراغ جلاتا تھا. اتنے محتاط تھے وہ, سبحان اللہ. یعنی ایک پین ہے تو یہ آفس کا پین ہے, یہ پیپر ہے تو یہ آفس کا پیپر ہے, یہ گاڑی ہے تو کمپنی کی گاڑی ہے, یہ مجھے اس کے کام کے لیے دی گئی ہے, یہ چیز ہے تو اس کے لیے, اس کے اندر میں اپنا نا کام اس میں کروں. اللہ اکبر, اتنا ان کے اندر تقویٰ تھا. تقویٰ رکھو اللہ اس معاملے میں بھی, ان اللہ غفور الرحیم, یعنی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے, مگر تم اللہ کے ڈر کے ساتھ یہ بھی مال اللہ کے ڈر کے ساتھ استعمال کرو, تقویٰ ہونا چاہیے. یا ایوہ النبی, اے نبی قل, کہہ دیجئے. کن سے کہہ دیں؟ لیمن فی ایدیکم من الاسرا, ان سے کہہ دیں جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں. کون تھے قیدی تمہارے ہاتھوں میں؟ یہ جو سارے 70 قیدی تھے, یہ جو بدر کے میں قید ہو کے آئے تھے, ان سے آپ کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر جان لے گا اللہ, اگر دیکھ لے گا اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر, یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم, تو دو چیزیں تمہیں دے گا. نمبر ون, یہ نمبر ون لکھ دیں اوپر, یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم, وہ دے گا تم کو اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا ہے. نمبر ٹو کیا دے گا تمہیں؟ ویغفر لکم, اور تمہیں معاف کر دے گا. اللہ غفور الرحیم, اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اصل میں یہ کیا ہے, نبی سے کہا جا رہا ہے قیدیوں کو یہ کہیں بات, اور اس بات میں کیا چھپا ہوا ہے, اصل میں ترغیب ہے, اصل میں اسلام کی دعوت ہے کہ اگر اللہ تمہارے اندر کوئی خیر دیکھ لے گا, اور خیر سے مطلب کیا ہے, ایمان دیکھ لے گا, اخلاص دیکھ لے گا تمہارے اندر, اور اسلام کی طلب دیکھ لے گا اللہ تمہارے اندر, اگر اللہ دیکھ لے گا کہ تمہیں کوئی اسلام کا شوق ہے, کوئی نرم گوشہ اسلام کے لیے تمہارے اندر, تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں تمہارے لیے کیا کرے گا, تمہاری جو تم سے لیا ہے نا فدیے میں, وہ بھی اللہ تمہیں واپس کر دے گا, اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا, جو تم نے مسلمانوں سے جنگ کی ہے اس گناہ کو بھی, پچھلے گناہوں کو بھی بخش دے گا. یعنی تم اسلام لے آؤ, سمجھ آئے؟ اب اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ہے. حضرت ابن عباس جیسے فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے لیے ہی ہے, کیسے ان کے لیے تھی دیکھتے ہیں, کہ ابن عباس کہتے ہیں, ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جس دن بدری قیدی گرفتار ہو کے آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات نیند نہیں آ رہی تھی. صحابہ نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا میرے چچا کی آہو بکا کی آواز میرے کانوں میں ان قیدیوں میں سے آ رہی ہے. کیونکہ چچا کی جو مشکل تھی بہت ٹائٹ کسی ہوئی تھی, ساروں کو باندھا ہوا تھا نا, تو وہ جو ان کی آہیں نکل رہی تھیں تو فرمایا مجھے اس سے نیند نہیں آ رہی. صحابہ نے اس وقت ان کی قید کھول دی, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی تھی. تو انہیں ایک انصاری صحابی نے گرفتار کیا تھا, اور حضرت عباس جو تھے نا بڑے مالدار تھے. بعض انصاریوں نے سرکار نبوت میں گزارش بھی کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بھانجے عباس کو, یعنی انہوں نے ایسے ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا میرے چچا میرا بھانجا, اس طرح سے انہوں نے کہا, ان کے سکے بھانجے تھوڑی تھے. انصاریوں نے کہا کہ ہم اپنے بھانجے عباس کو چاہتے ہیں کہ اس کو بغیر کسی فدیے کے آزاد کر دیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ایک آنا بھی کم نہیں کرنا, پورا فدیہ لیو لو ان سے. یعنی اس وقت تو تھا ایک خون کی محبت تھی, تو فرمایا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی اس وجہ سے, لیکن جو انصاف ہے وہ انصاف ہے, فدیہ کے بغیر نہیں ان کو چھوڑنا, جب باقی سب سے فدیہ لے رہے ہیں تو ان سے کیوں نہ لیں. تو قریش نے فدیہ کی رقمیں دے کر اپنے آدمیوں کو بھیجا تھا, ہر ایک نے اپنے اپنے قیدی کی من مانی رقم وصول کی, سب نے کہا کہ اس کی اتنی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں تو مسلمان ہی تھا, آپ نے فرمایا مجھے تمہارے اسلام کا تو علم نہیں, اگر یہ تمہارا قول صحیح ہے تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا, کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ یہاں پہ اسی لیے کہا گیا, اللہ اگر تم میں کوئی خیر دیکھے گا, اگر تمہارے اندر اسلام ہے تو اللہ کو پتا ہے, اب ان مسلمانوں کو تو نہیں پتا, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا لیکن چونکہ احکام ظاہر پر ہیں, میں تو معاملہ ظاہر پہ کروں گا, اس لیے آپ اپنا فدیہ ادا کریں, بلکہ اپنے دو بھتیجوں کا بھی کریں. تو یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھتیجوں کا اگر فدیہ ادا کروں گا, میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے, اور میں نے اگر اتنا فدیہ ادا کیا, اتنا سارا کچھ کیا, میں تو کنگال ہو جاؤں گا, میں تو اس کے بعد قریش کا یعنی محتاج ہو جاؤں گا, میں کیا کروں, یعنی مجھے اتنا تو چھوڑیں کہ میں واپس جاؤں تو میرے پاس تو کچھ ہو, میں تو سارا ہی یہاں پہ لگا دیا تو کیا ہوگا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال کہاں گیا جو تم نے اور ام فضل نے, ان کی بیوی تھی, زمین میں دفنایا, اور تم نے کہا کہ اگر میں اپنے سفر میں کامیاب رہا تو یہ مال میرے بیٹوں میں ان کو دے دینا. اب تو ابن عباس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا, واللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, اس مال کو تو سوائے میرے اور ام الفضل کے کوئی بھی نہیں جانتا. فرمایا اچھا یوں کریں کہ میرے پاس 20 اوقیہ سونا تھا, وہ آپ کے لشکریوں کو ملا ہے, اسی کو میرا فدیہ سمجھ لیں. اصل میں یہ لے کر آئے تھے 20 اوقیہ, ان کے پاس سونا تھا, اور بعض جگہ اس سے بھی زیادہ آتا ہے کہ اس سے جو کافروں کا کھانا پینا تھا ہر روز, ظاہر ہے کس کے ذمے, کسی کے ذمے, ہر ایک کے ذمے تھا نا کھانا, وہ لشکر کو کھلانا, تو ان کے ذمے بھی کھانا کھلانا تھا, لیکن ابھی انہوں نے وہ سپینڈ نہیں کیا تھا, وہ سونا ابھی ان کے پاس ہی تھا, اور اس کو سپینڈ کر کے انہوں نے سارے لشکر کو کھانا کھلانا تھا, لیکن چونکہ ابھی خرچ نہیں ہوا تھا, ان کے پاس ہی تھا, تو جب مسلمانوں نے پکڑا تو ان کے پاس وہ سونا بھی مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سونا تو وہ تو ہمارے پاس آلریڈی ہے ہی ہے, وہ تو نہیں ہم آپ کے اس میں شامل کریں گے, وہ تو نہیں آپ کو فدیہ اپنا الگ سے دینا پڑے گا. کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں یہ مکہ سے اپنے ساتھ تقریباً 700 گنا سونا لے کے چلے تھے, تاکہ کفار کے لشکر پہ خرچ کیا جائے, اور ابھی یہ خرچ ہونے نہیں پایا تھا کہ وہ اپنے سونے کے ساتھ ہی گرفتار کر لیے گئے, اور جب فدیہ دینے کا وقت آیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے ساتھ جو سونا تھا نا اس کو میرے فدیہ کی رقم میں لگا لے. آپ نے فرمایا جو مال اپنے کفر کی امداد کے لیے آپ لائے تھے وہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت بن چکا ہے, فدیہ اس کے علاوہ ہونا چاہیے, ساتھ یہ فرمایا کہ اپنے بھتیجوں کا بھی دیں. تب انہوں نے کہا کہ اگر میرے اوپر اتنا بوجھ ڈالا تو میں تو قریش سے بھیک مانگنے لگوں گا, میں بالکل فقیر ہو جاؤں گا. تب وہ ساری حدیث آتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا جو اپنی بیوی کے سپرد کر کے آئے تھے مال, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تیسرا تو کوئی آدمی وہاں پہ تھا ہی نہیں, آپ کو کس نے خبر دے دی؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے ساری تفصیل بتا دی. یہ سن کے انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا تھا, اور اس سے پہلے بھی وہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتقاد رکھتے تھے, مگر شاید کوئی شبہات ہوں گے دل کے اندر, تو کلمہ ابھی تک آج تک نہیں پڑھا تھا, تو اب تو وہ بھی دور ہو گئے اور اسی وقت ہی مسلمان ہو گئے تھے, مگر ان کا بہت سارا مال ابھی قریش مکہ کے ذمہ قرض تھا. اگر اسی وقت اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے تو وہ مال جاتا رہتا، اس لیے اعلان نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ فتح مکہ سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ جائیں، مگر پھر آپ نے ابھی مشورہ دیا کہ ابھی آپ ہجرت نہ کریں۔ تو یہ ساری اس بارے میں آ رہی ہے کہ اگر آپ کے اندر اسلام اور اخلاص ہوگا تو جو مال آپ نے فدیے میں دے دیا ہے اللہ اس سے بھی بہتر آپ کو دے دے گا واپس، فکر نہ کرو، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ اور حضرت عباس فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس وعدے کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھا، کیونکہ میں نے اس وقت اپنے فدیے میں 20 اوقیہ سونا دیا تھا، اور مجھے اس کے بعد 20 غلام ایسے ملے جو تجارت کا کاروبار کرتے تھے، یعنی تجارت کیا کرتے، تاجر غلام تھے، تو وہ غلام میرے حصے میں آئے، بعد میں ان کو ملے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا نا، اور وہ غلام ان کے لیے کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور اس سے کتنا سوچے ان کو آتا تھا، کیونکہ وہ ماہر تھے تجارت کے، اور کسی کا کاروبار 20,000 درہم سے کم نہیں تھا، ہر یعنی غلام اتنے اتنے ہزاروں کی تجارت کرتا تھا، اور 20 غلام سوچے کتنی تجارت کرتے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ مجھے یہ بھی انعام ملا کہ مجھے حاجیوں کو زمزم پلانے کی خدمت مل گئی، جو میرے نزدیک اتنا بڑا انعام ہے کہ سارے مکہ کے مال بھی اس کے مقابلے میں کم سمجھتا ہوں، یعنی اتنا اللہ نے مجھے انعام دیا۔ تو غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ مسلمان ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بھائی ابھی تو آپ کو فدیہ بھی دینا پڑے گا، سب کچھ ہوگا، آپ کے ساتھ وہی سلوک، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا ہے، آپ کے اندر اگر اللہ نے خیر دیکھی نا تو پھر آپ فکر نہ کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بھی واپس کر دے گا، اس سے بھی بڑھ کے بلکہ دے گا جتنا آپ اپنے فدیے میں دے رہے ہیں، اللہ آپ کی بخشش بھی کر دے گا، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ چاہتے ہیں خیانت کرنا، خیانت کا مطلب یعنی کہ کیا، کہ ابھی اوپر اوپر سے آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم تو مسلمان ہوں گے، اب دیکھیں نا آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں، وہ آگے سے بول رہے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہو رہے ہیں اور ہم تو ایسے کر رہے ہیں اور ان اسلام کو ہم نے مان لیا، لیکن دل میں ماننے ہی نہیں ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں وہ واپس جا کے وہاں پہ کافر ہو جائیں اور آپ کے خلاف چل پڑیں، تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ارادہ کرتے ہیں خیانت کا، کہ لوگوں کے دل میں خیال آئے گا نا کہ بھائی ہمارے تو آج یہ قیدی ہیں اس لیے مسلمان ہو رہے ہیں، کل کو مکہ پہنچ جائیں گے پھر اسلام سے پھر جائیں گے، پھر ہمیں نقصان پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جیسے وہاں پہ فرمایا نا کہ صلح کرنا ہے تم صلح کر لو، اگر ان کے اندر کوئی خیانت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ اگر وہ چاہیں کہ وہ کوئی ارادہ کرتے ہیں خیانت کا، یعنی زبان سے اسلام لے آئیں اور دل میں نہیں ہے، فقد خان اللہ من قبل، تو انہوں نے اللہ کی خیانت اس سے پہلے بھی کیا، اللہ کی خیانت انہوں نے کیسے کی اس سے پہلے، شرک کر کے، شرک کتنی بڑی خیانت ہے، شرک ہے اللہ سے خیانت، اس لیے کہ یہ زندگی کس کی امانت ہے، یہ جان کس کی امانت ہے، اللہ کی، اس کو اللہ کے آگے جھکانا، اس کی عبادت کرنا، یہ امانت داری ہے، اور اس کو جب کسی اور کے آگے جھکایا جائے، اس زندگی کو کسی اور کے نام کر دیا جائے تو یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے، ہم تو بیٹھے بٹھائے کتنوں کے نام کرتے رہتے ہیں، یہ میری جان تمہارے نام ہو گئی، کبھی شوہر کے نام کر دی، کبھی کسی نے اپنے محبوب کے نام کر دی، کسی نے بچوں کے نام ہی کر دی، یہ زندگی کسی کے نام نہیں ہو سکتی، یہ تو صرف رب کے نام ہو سکتی ہے، کہ رب کے لیے یہ میری زندگی ہے، ہاں رب کہے گا کہ یہاں پہ لگاؤ، یہاں پہ لگاؤ، یہاں پہ لگاؤ، تو میں ہاں شوہر کے لیے بھی لگاؤں گی، بچوں کے لیے بھی لگاؤں گی، گھر کے لیے بھی لگاؤں گی، اس کے لیے بھی لگاؤں گی، اس کے لیے بھی لگاؤں گی، مگر جب میرا رب کہے گا کہ میری زندگی ہے ہی اس کی امانت، سمجھ آئے، تھوڑا سا اینگل چینج کرنے کی ضرورت ہے، کام آپ وہی کریں شاید، لیکن سوچ بدل جاتی ہے کہ زندگی رب کی ہے، باقی اب رب کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ لگاؤ تو ہاں میں تو اس کی ہی ہوں نا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری زندگی فلاں تیری ہے، فلاں اور فلاں تیری ہے، بس میں نے اپنی زندگی تیرے نام لگا لی، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ایک خیانت ہے، ایک شرک ہے، تو وہ شرک کرتے تھے، انہوں نے تو اس سے پہلے بھی شرک کیا، تم سے اب خیانت کر لی تو کیا، انہوں نے تو اپنے اللہ سے خیانت کی بھی ہے اس سے پہلے سے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے دیکھو اب ان کو تمہارے قابو میں دے دیا، قابو میں دے دیا ان کو، یعنی کیسے دے دیا کہ اب تمہارا قیدی بنا دیا، دیکھو ان کے کفر کی وجہ سے آج یہ کس حال کو پہنچ گئے. واللہ علیم حکیم, اللہ علم والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ اگر یہ خیانت کر رہے ہیں یا یہ واقعی سچی ہیں اپنے اسلام لانے میں. اگر چاہے اب اسلام لے بھی آتے ہیں, اب ان کو فدیہ کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا. یہ بات سمجھ آ گئی نا, یہاں تک قیدیوں کی بات ہو گئی. اب آگے احکامات ہجرت ہیں, ہجرت کرنے والے لوگوں کا مقام ہے, ہجرت کرنے والے اللہ کی نظر میں کیسے ہیں, اور وہ لوگ جو ان ہجرت کرنے والے مہاجرین کو گلے سے لگاتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں کیسے ہیں, اور وہ جو ہجرت نہیں کرتے وہ اللہ کی نظر میں کیسے ہیں. یعنی دو تین طرح کے لوگ ہیں جن کی یہاں پہ بات آج آپ دیکھیں گے. سب سے پہلے ان الذین, اب میں جن جن لوگوں کا کہوں گی نا آپ نے ان کو بریکٹ کے اندر ان کے گروپس بنا لے ہیں. سب سے پہلا گروپ کن کا, ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان لائے اور ایمان ہی نہیں صرف لے کر آئے, ایمان لانا کافی نہیں ہے, اس کے بعد کیا کیا, وہاجروا اور انہوں نے ہجرت بھی کی, اور اس کے بعد کیا کیا, وجاہدوا اور جہاد بھی کیا, بھی اموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ, جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں اپنا وطن چھوڑ دیا, اپنے گھر بار چھوڑ دیے, اپنے مال چھوڑ دیے وہاں پہ اور نکل گئے اللہ کے راستے میں, انہوں نے ہجرت کر لی اور جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں, کوششیں بھی کی ہیں, اپنی جانیں بھی لگائی ہیں, اپنے مال بھی لگائے ہیں, اور خاص طور پہ فی سبیل اللہ کہا گیا, کیونکہ اس سے پہلے کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کی خاطر بھی کچھ کیا جائے. لوگ اپنے قبیلوں کے لیے کرتے تھے, لڑتے تھے, لوگ مال لگاتے تھے, لوگ اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑا کرتے تھے, لوگ اپنے انتقام لینے کے لیے لڑا کرتے تھے, مگر اللہ کی خاطر لڑنا یہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو فرمایا ایک یہ گروپ ہے. اب بریکٹ یہاں پہ بند کرتے ہیں, فی سبیل اللہ آمنو سے شروع کریں اور فی سبیل اللہ پہ ختم کریں, یہ نمبر ون لکھتے ہیں, گروپ نمبر ون. اچھا اب نمبر ٹو گروپ کہاں سے شروع ہوتا ہے, اللہ زینا سے. دیکھیں واللہ زینا, اللہ زینا سے اس کا مطلب دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے, ورنہ تو یہ وا آ وا و نصر ہوتا نا آگے, اور اللہ زینا نہ ہوتا تو ایک ہی بات چلتی کہ اللہ کے راستے میں وہ بھی کرتے ہیں اور پناہ بھی دیتے ہیں, اور وہ ایک ہی چلتا, لیکن اب پتہ چل رہا ہے سیکنڈ گروپ شروع ہو رہا ہے, یہ سب موصول آ گیا نا, اللہ زینا واللہ زینا اور وہ لوگ جو, اب یہاں سے ایک بریکٹ شروع کریں, آ وا و نصر, یہاں پہ بریکٹ ختم کر لیں, جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی, یہ دوسرے گروپ والے لوگ ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں, جو انصار مدینہ بنے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پناہ دی مسلمانوں کو اور کھلے دل سے ان کو ویلکم کیا. یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اپنا سب کچھ مسلمانوں کے لیے ایسے حاضر کر دیا کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے, کیا تعلق ہے, کیا ہے. اوپن آرمز کے ساتھ, میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جب بحرین کا مال آیا تو انہوں نے کیا کیا, اور بنو نذیر جب جلا وطن ہوئے تھے تو ان کی زمین اور نخلستان مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے, یہ چار ہجری کا واقعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کے فرمایا کہ مہاجرین جو ہیں وہ نادار ہیں, اگر تمہاری مرضی ہو تو یہ جو ابھی ہمارے قبضے میں چیزیں آئی ہیں ان کو صرف مہاجرین کو دے دیا جائے اور تم اپنے نخلستان واپس لے لو. انہوں نے کہا کہ نہیں, نخلستان انہی کے پاس رہنے دیں, اور یہ جو اب نیا ملا ہے یہ بھی انہی کو دے دیں. یہ دیکھیں نا, آج تو یہ حال ہے کہ ایک بھائی بھائی کو نہیں دیتا. اگر بھائی کہیں سے خدا نہ خواستہ کہیں مشکل کے اندر آ جائے, وہ اس کے پاس آ کے پڑ جائے, تو اس کو کہتا ہے یہ کیوں آ گیا, کہتا ہے یہ ہمارے پاس کیوں آ گئے, اب ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا. چاہے وہ خود ہی بعد میں کمانا شروع کر دے, لیکن فی الحال کے لیے اگر وہ ضرورت مند ہے تو کوئی چار دن نہیں اس کو برداشت کرے گا. اور کہاں یہ, جب خیبر فتح ہوا تو مہاجرین نے تمام نخلستان ان کو واپس دیے تھے کیونکہ ان کے پاس تھے تب تک جا کے, یعنی خیبر کے فتح ہونے تک. اللہ اکبر, یہ ایسے لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ آئے تھے نا تو پہلا کام ہی یہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا تھا, مہاجرین کو بھی اور انصار کو بھی, اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا تھا, ایک کو دوسرے کے ساتھ ایسے کر دیا کہ یعنی یہ تمہارا بھائی ہے یہ تمہارا بھائی, ایک ایک کو بلا کے, کیونکہ مہاجرین کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ چھوڑ آئے تھے, خالی ہاتھ آ گئے تھے, تن کے کپڑے تھے صرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں کیسا ایک مواخات قائم کی کہ یعنی کیسے ان کو سپورٹ کیا جائے. آپ دیکھیں نا جو آتے ہیں امیگرینٹس دوسرے ملکوں سے آ جاتے ہیں, کہیں پہ آ کے پڑ جاتے ہیں, ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا, کیسے وہ بیچارے کس طرح سروائیو کریں, ان کا کوئی سروائیول کا ذریعہ نہیں ہوتا, کتنی بری حالات میں وہ رہتے ہیں. تو یہاں پہ کیا تھا, جو ریزیڈنٹس ہیں جو سٹیزنز ہیں, اب یہ امیگرنٹس کو کیسے ایمبریس کر رہے ہیں کہ اخوت کا رشتہ قائم کر دیا. مسجد نبوی کی تعمیر تقریباً ختم ہوئی تھی ابھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کام کیا تھا, انس بن مالک کے مکان میں سب کو جمع کیا تھا, اور مہاجرین کی تعداد اس وقت تقریباً 45 تھی, ایک ایک کو بلاتے جاتے تھے, یہ تمہارا بھائی ہے تمہارا بھائی ہے تمہارا بھائی, اور وہ بھی کیسے سبحان اللہ لوگ تھے, یعنی مہاجرین کی قربانیاں وہ اور انصار کی قربانی دیکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اولائے کا باد ہوں اولیاء باد, یہ ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں, سرپرست ہیں, اولیاء ہیں, گارڈین ہیں, مددگار ہیں. ولی ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, کسی بھی دکھ پریشانی میں کام آئے وہ ولی ہے. تو وہ ان کو اپنے گھر لے گئے, گھر لے جا کے انہوں نے کہا, ایک ایک چیز کو گھر کی دکھایا, یہ آدھی آپ کی آدھی میری, آدھی آپ کی آدھی میری. سعد بن ربیع نے تو عبد الرحمن بن عوف سے یہاں تک فرما دیا کہ میری دو بیوی ہیں, میں ایک کو طلاق دیتا ہوں آپ اس سے نکاح کر دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں, آپ بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیں. پھر انہی کا کال ہے کہ سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تھا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا چیزیں خریدیں اور وہیں پہ تجارت کی, شام کو کچھ پیسے لے کر آ گئے, پھر کچھ دن تک اس طرح پیسے جمع کرتے رہے اور پھر نکاح کر لیا. نکاح کرنے میں بھی اس وقت ظاہر ہے کچھ مہر دینا پڑتا تھا نا, ایسے مفت میں تو نہیں ہوتا تھا. پھر عبد الرحمن بن عوف ہی وہ ہیں کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں سونا بن جاتی, 700 اونٹوں پہ ان کا سامان آتا تھا, 700 اونٹوں پہ. اب امیجن کر سکتے ہیں آج کے وقت میں ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں مالدار ہیں, اتنا مال تو آج بھی نہیں کسی کے پاس کہ 700 اونٹوں پہ لد کے ان کا سامان آتا تھا تجارت کا مدینہ میں. سب پھر اپنے اپنے خود کفیل تو ہو گئے تھے, وہ انہوں نے بھی ہاتھ توڑ کے نہیں بیٹھ گئے تھے کہ شکر ہے اب ہمیں انہوں نے لے لیا تو اب ہم بس آرام کیا کریں اور بیٹھا کریں, نہیں. جو مہاجر تھے انہوں نے بھی محنت کی پھر آگے, لیکن ایک جذبہ دیکھیں آپ کہ جب یہ رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا نا مہاجرین اور انصار کا, انہوں نے اس رشتے کو پھر ایسے نبھایا کہ سکے بھائی بھی, آج سکے بھائی بھی ایک دوسرے کے لیے وہ نہیں کر سکتے جو انصار نے کیا تھا, جو انہوں نے سکے بھائیوں سے بھی زیادہ خیال رکھا. یہ بھائی جو ہے نا, یہ رشتہ خون کا جو رشتہ ہے یہ تو ماں باپ کی وجہ سے ملتا ہے, لیکن یہ ایک رشتہ تھا جو نبی نے بنایا تھا, انہوں نے اتنا تقدس رکھا تھا اس رشتے کا. آپ ہمارا حال دیکھیں, ہمارے ملک میں یعنی ایک جب ہمارا یہ ملک بنا پاکستان, تو جو یہاں پہ مائگریٹ کر کے آئے پارٹیشن کے بعد لٹ پٹ کے لوگ آئے, آج تک وہ مہاجری کہلاتے ہیں کہ یہ تو وہاں سے آئے تھے, کتنے سال گزر گئے. انہوں کو دیکھیں کہ انہوں نے نہ صرف پناہ دی, نہ صرف مدد کی, بلکہ اس قدر ان کے ساتھ کیا کہ یعنی دوبارہ کبھی وہ جہالت کی چیزیں, زبان, علاقے, برادریاں, قبیلے جن کے اندر وہ اتنے یعنی امبیڈڈ تھا ان کے اندر کہ وہ لوگ اس چیز کو چھوڑتے نہیں تھے, سب کچھ مٹا کے فرق ان کو سینے سے لگا لیا, کوئی رشتہ نہیں تھا آپس میں. آج ہم تو ہمارے پاس کوئی آ جائیں, کوئی ملک والے لٹ پٹ کے آ جائیں, تو ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں, یا ہمارے اپنے ہی اسلام کے نام پہ لیا ہوا ملک تھا، تو اس کے اندر کتنی حد تک پناہ دی گئی، اور کس حد تک آج تک بھی لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، آج تک بھی زبانوں پہ اور صوبوں پہ اور اس کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں، اور وہ صوبہ کھا گیا اور وہ صوبہ کھا گیا، اور اس نے ایسے کر لیا اور اس نے زیادہ لے لیا، آج تک ہمارے اندر سے یہ چیزیں نہیں گئی، اور وہ لوگ دیکھیں کیسے تھے۔ اور یہاں تک تھا کہ ایک انصاری مر جاتا تھا تو اس کی وراثت میں حق اس کے بھائی کو ملتا تھا، سوچ سکتے ہیں، وراثت میں بھی حصہ اللہ نے دلا دیا، ان کے خون کے رشتے پیچھے ہو گئے تھے اور یہ وارث بن گئے تھے۔ بعد میں بے شک یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، لیکن شروع میں یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دو گروپ بتائے، اور اس کے بعد تھرڈ ایک گروپ نمبر تھری لکھے یہاں پہ، نمبر ٹو وہ ہو گیا والذین آووا و نصروا، ان کا بھی بڑا درجہ ہے جنہوں نے ان کو لیا، اور ان کا بھی بڑا درجہ ہے جو اللہ کے بھروسے پہ سب چھوڑ کے آ گئے۔ فرسٹ گروپ، سیکنڈ گروپ، اور تھرڈ گروپ اب وہ ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لے کر آئے، لیکن ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ہاں یہی تو امتحان ہے کہ کون ہجرت کرتا ہے پھر اللہ کی خاطر، سب کچھ چھوڑ کے نکل جاتا ہے، اور کون مصلحتیں، کاروبار، رشتہ داریاں، محبتیں، یہ سب اس کے پیر کی زنجیر بن جاتی ہیں، مجبوریاں، کیا کریں، یہ نہیں، ابھی حالات نہیں، کاروبار کیسے چھوڑ کے جائیں، ہماری زمینیں یہاں پہ ہیں، ہماری جائیدادیں یہاں پہ ہیں، وہ نہیں چھوڑ سکے، ہجرت نہیں کر سکے، اسلام تو لا چکے تھے مگر مجبوریوں نے ان کو ہجرت نہیں کرنے دی۔ تو ان یہ نمبر تھری کیٹیگری ہے، یہاں پہ بریکٹ بند کر دیں، والذین سے لے کے ہاجروت یو ہاجرو تک، یہ تیسرا گروپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالکم من ولایتہم من شئین حتی یو ہاجرو، ان کا وہ درجہ نہیں ہوگا تھرڈ گروپ کا جو پچھلے والوں کا، وہ ہے سمجھ لیں سٹیزنز آف مدینہ، سٹیزن شپ جن کو ملی ہوئی ہے وہ پہلے گروپ والے ہیں اور دوسرے گروپ والے ہیں، جو تھرڈ گروپ والے ہیں ان کو سٹیزن شپ کے وہ بینیفٹس نہیں ملیں گے جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ گروپ والوں کے، جو ان کے درجے ہیں وہ ان کے درجے نہیں ہو سکتے۔ تو مالکم میں ولایت ہیں، نہیں تمہارے لیے ان کی ولایت میں سے کوئی چیز بھی، حتی یو حاجر، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، یعنی اب وہ نہیں آ کے یہ کہہ سکتے، کلیم کر سکتے کہ ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ دو، ہمیں وہ خمس میں سے حصہ دو، پانچویں حصے میں سے ہمیں حصہ دو، چاہے وہ جنگ پہ جائیں گے تو مال غنیمت ملے گا، لیکن ویسے نہیں، یا ہمیں وراثتوں میں سے حصہ دو، اس لیے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اب کیا پتا کہ ان کی کس طرح سے وہ ہے، وفاداریاں ان کی کس کے ساتھ ہیں کیا نہیں، ان کو اپنے ایمان کو پروف کرنے کے لیے ہجرت کرنی ضروری ہے، کیونکہ دارالاسلام بن گیا تھا نا مدینہ، تو اب تمہارا دین کے معاملے میں یا اس چیز کے معاملے میں ٹھیک ہے، وہ ایمان والے تو ہیں، ایمان والے تو ان کو مانو گے، اس سے نہیں کہا گیا، لیکن وراثت میں ان کا حق نہیں ہوگا، مال غنیمت میں ان کا حق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ مدد مانگے تم سے، فار ایگزامپل وہ جس ملک میں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، اب دیکھیں یہ تھرڈ والے جو ہیں نا، ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے تھرڈ گروپ کے، ایک وہ مسلمان جو کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدے ہیں دوستی کے، جنگ بندی کے، کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ معاہدات ہیں، ایک وہ ہو سکتے ہیں، ایک وہ ہو سکتے ہیں مسلمان جو مسلمان تو ہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن وہ ایک دشمن ملک میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی ہے، ان کے ساتھ کوئی معاہدے نہیں ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی ایسے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دو طرح کے ہو گئے، تھرڈ گروپ کے لوگ بھی دو طرح کے ہیں۔ اب فار ایگزامپل ان کے وہاں پہ کوئی مسئلے آ گئے، جیسے اب ایگزامپل دے رہی ہوں ایک، کہ مثلا انڈیا میں گجرات کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہونے لگا، اب کیا ہے، اگر وہ مدد مانگے تم سے، پھر دین کے معاملے میں، فعلیکم النصر، تو تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا ہے، تمہارے ضروری ہے کہ تم اپنے دینی بھائیوں کی مدد کرو دین کی وجہ سے، چاہے انہوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن دین کی وجہ سے تم ان کی مدد کرو گے، ٹھیک ہے۔ الا سوائے اس کے، ایک یہ بات نوٹ کر لو، الا کون سی صورت میں تم مدد نہیں کرو گے، عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہو اگر، کہ مطلب ہم امن کے ساتھ رہیں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم یہ، اگر تمہارے اور اس قوم کے درمیان میثاق ہے تو تم اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے. پھر یہ بات کلیئر ہو گئی سب کو، مدد کب کر سکتے ہو؟ جب تمہارے اور اس ملک یا اس قوم کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے امن کا، تب ٹھیک ہے تم مسلمانوں کی مدد کر سکتے. جیسے آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ مرسد نام کے ایک صحابی تھے، وہ مکہ جاتے تھے اور مسلمانوں کو چھڑا کے لاتے تھے. جو مسلمان وہاں پہ پھنس چکے تھے وہ ہیلپ چاہتے تھے کہ ہم یہاں پہ نہیں نکل سکتے، ان کے اوپر ٹارچر ہوتا تھا، ان کو انہوں نے قید کر لیا ہوا تھا کافروں نے، تو وہ رات کے اندھیرے میں جاتے تھے. اگر آپ کو کبھی یاد ہو، یہ آپ نے سنی ہو حدیث، کے مرسد نام کے یہ صحابی گئے تھے اور وہ ایک عورت تھی جن کے ساتھ ان کی پہلے دوستی ہوا کرتی تھی اسلام سے پہلے، تو جب رات کو چھپ چھپا کے گئے تو اندھیرے میں وہ عورت کہیں مل گئی، اس نے پہچان دیا اور اس نے کہا کہ چلو آؤ میرے گھر. تو انہوں نے کہا نہیں، اب زنا حرام ہو چکا ہے، وہ عورت کچھ ایسی تھی جو صحیح نہیں تھی. تو اس عورت نے کہا اچھا تم میری بات تو مانتے نہیں، اسے شور مچا دیا، لوگو یہ تمہارے قیدی چھڑانے کے لیے آیا. تو وہ پھر یہ بھاگے وہاں سے، وہ قیدی لے کے ان کو لے کے چھڑا کے جن مسلمانوں کو، اور بچ کے آ گئے تھے. لیکن آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ یعنی اس جگہ پہ جن کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے، کوئی امن کا نہیں، لیکن اگر کسی ملک کے ساتھ آپ کے امن کا معاہدہ ہے تو وہاں پہ اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہیلپ کے لیے بلاتے ہیں تو اب آپ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے. اور ہیلپ کس صورت میں؟ مدد کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے چلے گئے، یا اس قوم کو اس ملک کو دھمکی دی جائے کہ ایسا نہیں کرو، یا ان سے نیگوسیشن کی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں مدد کی صورت میں. تو اب مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے. دیکھیں معاہدے کا پاس یہاں پہ بھی آپ کو پتا چلا کتنا ضروری ہے. اس کی اگزامپل ایک دیتی ہوں، جیسے صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، ابھی حالانکہ معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا، صرف وربلی اس چیز پہ اگریمنٹ ہو گیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارا یہ کنڈیشنز ہیں، ابھی لکھنا باقی تھا کہ ابو جندل زنجیروں میں بندے ہوئے ہیں تو وہاں پہ پہنچ گئے اور کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ مجھے چھڑاؤ، مجھے پر اتنا یہ ظلم کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اس وقت، دیکھیں کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا. تو دیکھیں یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، آل از فیئر ان لو اینڈ وار، یہ اسلام نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے جنگ بھی ہے، اس کے ایتھکس ہیں، معاہدے بھی ہیں، اس کے ایتھکس ہیں، دشمن بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ایتھکس ہیں. جو ہمارے رول ہے وہ رول ہے، اور کتنا فیئر ہے اسلام. مسلمان کے لیے سب کچھ جائز نہیں ہو جاتا، جو مرضی کرو آپ. اللہ اکبر، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. اللہ جانتا ہے، تمہارے ایمان بھی جانتا ہے، تمہارے عمل کو بھی جانتا ہے. معاہدے کن صورتوں میں ہیں، کون ہے جو واقعی مسلمان ہے، بے بس ہے کہیں، جو مجبوریوں کی وجہ سے نہیں ہجرت کر سکتے تھے، کون ہے جنہوں نے چیزوں کو مجبوریاں بنا لیا اور دنیا کو مجبوریاں بنا لیا. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ دیکھو جو کافر ہیں وہ تو ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. اگر تم نہیں مدد کرو گے ایک دوسرے کی تو کافر تو دیکھو کیسے ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، وہ سارے تو ایک ہو جاتے ہیں اسلام کے مقابلے میں. اور اولیاء سے مراد اگر سپیسیفک بھی لیا جائے تو بعض علماء نے وارث کہا ہے، کہ تم بھی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. اگر کسی کا باپ کافر اور وہ مر جاتا ہے تو اس کے بیٹے کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح اگر مسلمان ہے وہ مر جاتا ہے اور تو اس کی وراثت میں سے اس کے کافر بچوں کو کچھ نہیں ملے گا. مسلمان مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، کافر کا نہیں، اور کافر ایک دوسرے کے وارث ہیں. اور اگر ولی سے مراد عام ولایت کہہ دی جائے، دوست، حمایتی، مددگار، تو دیکھو یہ ایک دوسرے کی کیسے مدد کرتے ہیں. تو مومن ہو کے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے؟ الا تفعلوہ، اگر نہیں تم کرو گے اس کو تو تکن فتنۃ فی الارض، تو ہو جائے گا فتنہ زمین. اگر تم ایک دوسرے کی حمایت نہیں کرو گے تو دیکھو کافر بھی دیکھ لیں گے کہ دیکھو یہ سارے تو تتر بتر ہیں، پھر وہ دیکھو تمہارا کیا حال کریں گے. اگر ایک کو مارو گے دوسرا نہیں بولے گا، دوسرے چپ رہیں گے کہ ہمیں کیا، جیسے آج ہو رہا ہے. हाँ मारो हमारे मुसलमानों को, हमें क्या इससे, मर रहे हैं वो वहाँ पे बेचारे बेघर होके सीरिया से कैसे निकल रहे हैं। अगर आजकल आप खबरों में देखें तो क्या उन मुहाजरीन की हालात हैं, इंसान का दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया था कि दुनिया में रहने के गुर क्या हैं, क्या है असूल, क्या है जाब्ते, तो हो जाएगा दुनिया में जमीन पे फितना हो जाएगा और फसाद बहुत बड़ा। अगर तुम एक दूसरे की हिमायत नहीं करोगे, तुम एक दूसरे के दोस्त नहीं, वो तो देखो औलिया हैं, उन्होंने यूरोपीय यूनियन बना ली, एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं और रहते हैं, एक साथ एक जैसी करेंसी, एक कोई बॉर्डर नहीं है, एक हो गए, हालांकि ये तो बहुत जंगे करते थे, और तुम एक दूसरे से फटे पड़े हो। मुसलमान कहते हैं वो तो उस मुल्क के मुसलमान है ना, उसे हमें क्या। अगर तुम कमजोर मुसलमानों की मदद नहीं करोगे तो फिर वो देखें, वो कमजोर मुसलमान दीन से भी फिर सकते हैं, वो कहेंगे मुसलमानों ने तो हमारी मदद नहीं की, हम क्या करें। वल्लदीन आमनु वहाजर वजाहदु फी सबीलिल्लाह, और अब देखें दर्जे बताए गए, पहला ग्रुप जो वहां पे बताया गया वो यहाँ पे, वो जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, वो लजीन आवा व नसरु, और वो लोग जिन्होंने पनाह दी इनकी, इनको और मदद की इनकी, उलाए का हुमुल मोमिनून हक्का, ये ही हैं जो सच्चे मोमिन हैं। अगर ईमान वाकई सच्चा है तो या तो तुम हिजरत करो, या तो तुम मदद करो, या तो मुहाजरीन में से हो जाओ या अंसार में से, सिर्फ दो का जिक्र आया, तीसरे का जिक्र नहीं आया। हकीकी मोमिन वो ही हैं जो इन दो बातों में से किसी एक का सबूत दे दें, या तो ईमान लाके हिजरत करें जिस जगह पे उनका ईमान पे रहना मुश्किल है, अल्लाह के दीन पे चलना मुश्किल है, कायम रहना मुश्किल है, फिर वहां से छोड़ के चले जाएं, और या फिर वो हो जो दूसरों को जो हिजरत करके आए उनको पनाह दे दें, अपने घरों के दरवाजे खोल दें, अपने दिल बड़े कर दें। ये दीन कुर्बानी मांगता है, या तो दीन के लिए कुछ छोड़ के जाओ, मुहाजिर बन जाओ, या दीन की खातिर अंसारुल्लाह बन जाओ। अब इतना हौसला किसका है कि जो आने वाले हों उनको हम अपना कुछ दे दें, हम तो अपने भाई बहन को ना दें। अल्लाहु अकबर। अगर आज दुनिया में दारुल इस्लाम होता तो मुसलमान ऐसे बेघर होके इस तरह से जिल्लत के मारे हुए कश्तियों में बैठ के और बेसरो सामानी की हालत में ऐसे ना फिर रहे होते समुद्रों में, ऐसे ना दोनों के मुल्कों की, गैर मुस्लिमों के मुल्कों की सरहदों पे ऐसे ना बैठे होते, भीख मांग रहे होते कि हमें अपने अंदर शामिल कर। आज दुआ करें ये आयतें पढ़ते हुए कि अल्लाह जो इस वक्त दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ पे भी बेघर हुए हैं, अल्लाह ताला तू इनकी मदद फरमा, तू इनको पनाह दे दे, क्योंकि दिल रोता है जब उनकी लाशें देखें और जब उनको देखें कि भूखे प्यासे कैसे समुद्रों में, और जब उनके बच्चों की लाशें देखेंगे, बच्चे लेके निकले हुए, और आप वो तस्वीरें देखें तो आपके दिल ऐसे, अल्लाह हमारी भी पूछ ना करना इसमें, हमारी भी पूछ ना करना कि हम भी हक नहीं अदा कर सके। एक लाश, एक तस्वीर ऐसी भी आई है कि 2-2.5 साल का बच्चा समंदर ने उगल के बाहर फेंका हुआ, छोटी सी निकर पहनी हुई, तो छोटी सी कमीज पहनी, और ये वो उन मुसलमानों का बच्चा जो कश्ती में बैठ के चले, कोई उनको पनाह देने वाला नहीं था, और समंदर ने उसकी लाश साहिल पे फेंक दी हुई, और उस बाप को रोते हुए देखें जिसके 3 बेटे इस तरह से चले गए, और एक की उसने आंखें बंद की और कहा के सो जा बस, कि आज ये हमारे पर हालत आ गई। इतनी बे यारो मददगारी, इतनी बेसरो सामानी, अल्लाह हमें भी माफ़ करते और अल्लाह इनकी मदद फरमा। کے آگے فریاد کریں, کس کو برا کہیں, اپنے ہی مسلمانوں کو جنہوں نے اپنے ہی ملکوں سے اس طرح نکال دیا, کیسے مجبور ہو کے یہ نکلے. اللہ تعالیٰ ایسے کسی کے اوپر بھی نہ وقت لائے. اور دیکھو اپنے مسلمان نہیں پناہ دے رہے تو وہ غیر مسلم ملکوں کی سرحدوں پہ بیٹھے ہیں, ان سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر لے آؤ. آج یہ بھی وقت آنا تھا مسلمان پہ, لیکن مجال ہے کہ کوئی مسلمان ملک بھولے. لہم مغفرتم ورزق کریم, ان کے لیے بخشش اور رزق ہے عزت والا. ایسے ایمان والوں کے لیے جو جہاں تم مہاجرین ہیں اور یا انصار ہیں, جو پناہ دینے والے ہیں, جو مدد کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے پر بوجھ آ جائے گا, نہیں یہ ہمارے پاس نہ آئے, ان کو باہر ہی رہنے دو. آپ دیکھیں تو حالات, کئی لوگ ملکوں کو چھوڑ کے جی جو ہمارے اپنے ملک کی سرحدوں پہ بیٹھے, انہوں نے پاکستان کو چوز کیا تھا, لیکن آج وہ ہم ان کو اپنے اندر لینے کوئی شامل کرنے والے نہیں ہیں کہ نہیں ہمارے اوپر بوجھ پڑ جائے گا. یہ وہ امت ہے جس کے لیے میرے نبی روئے تھے, راتوں کو روئے تھے. آج اس امت کے زوال کی انتہا دیکھ لیں آپ. بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا, ہم نے اپنے پر خود ظلم کیا, اللہ نہیں ظلم کرتا. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم, اب یہ چوتھی کیٹیگری ہے. اور وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لائے, من بعد, اس کے بعد, کس کے بعد, صلح حدیبیہ کے بعد, یعنی بہت بعد میں جا کے ایمان لے کر آئے, اور انہوں نے بھی ہجرت کی اور انہوں نے بھی جہاد کیا تمہارے ساتھ, مل کے پھر لڑے بھی بعد میں, اب جیسے حضرت خالد بن ولید تھے, بعد میں بہت ایمان لے کر آئے. فاولائک منکم, یہ بھی لوگ تمہارے اندر سے ہی ہیں, یعنی یہ بھی تم ان کو وہ نہ سمجھو, یہ بھی تمہارے ہی ہیں, لیکن مم بعد, ہوں بعد ایمان لے کر آئے, سختیوں کے تکلیفوں کے بعد ایمان لے کر آئے. ایمان تو لے آئے, ایمان لانے کی وجہ سے تمہارے بھائی ہیں, تم میں سے ہے, مگر ظاہر ہے ان کا وہ درجہ نہیں ہے. اللہ اکبر, جو ان کا درجہ ہے جو پہلے ایمان لے کر آئے, جنہوں نے پہلے ہجرت کی, جنہوں نے پہلے جہاد کیا, اور جو انصار اللہ بنے ان کا درجہ بہت اونچا ہے. اللہ کے ہاں بھی درجے ہیں, سب ایمان والوں کا ایک درجہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. کوئی لوگ مجبوریوں کی زنجیروں میں بدے رہتے ہیں, سوچتے ہی رہتے ہیں, سوچتے ہی رہتے ہیں, اور اس کے بعد کہیں فیصلہ کرتے ہیں. جب حالات اچھے ہو جائیں, جب سب فیوریبل ہو جائے, تب قدم اٹھاتے ہیں. اور کوئی لوگ بے خوف و خطر قدم اٹھا دیتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہوگا بس اللہ کے راستے میں. فرق ہے درجوں میں, اللہ کے ہاں سب ایک نہیں ہے. جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے. من بعد سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو فتح مکہ تک وہیں رہے, اس کے بعد جو ہجرت جنہوں نے کی وہ, یعنی بعد والے ہیں. اور سابقون الاولون جو ہیں ان کا درجہ بہت اونچا ہے. یہ دنیا میں درجے صرف نہیں بتائے گئے, آخرت میں بھی اسی طرح درجے ہوں گے. جو قربانی زیادہ دے گا اتنا ہی اونچے درجے پہ ہوگا, اور اللہ کے ہاں اس کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہوگا. جو ہم قربانی دینے سے ڈرتے ہیں, ہم کچھ لگانے سے ڈرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں ایسے ہی بس ہمیں ٹائٹل مل جائے, بس انصار کا یا ہمیں اس چیز کا یا ہمیں اونچے درجے والوں کو, اونچے درجے پانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. پھر فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, لیکن جو رشتے دار ہیں ان میں سے بعض زیادہ قریب ہیں بعض کی کتاب اللہ میں, یعنی یہ جو ایمان لے کر آئے, ہجرت کی, انہوں نے جہاد کیا, یہ بھی تم میں سے ہی ہیں, یہ بھی تمہارے دینی بھائی ہیں. مگر ایک بات یاد رکھو, دینی رشتہ اپنی جگہ, مہاجرین اور انصار کا رشتہ اپنی جگہ, مگر جو اللہ نے خون کے رشتے بنائے ہیں نا, ان کا جو حق رکھا ہے وہ کسی حال میں بھی نظر انداز نہ ہو. یعنی کیا مطلب ہے یہاں پہ, اولا سے مطلب کیا ہے, زیادہ قریبی ہیں, زیادہ حقدار ہیں, اس کا مطلب کیا ہے. یہ نہیں کہ خونی رشتے بس اونچی ہو گئے اور دین کا رشتہ کچھ نہیں, یہ نہیں مطلب. یہ مطلب ہے یعنی وراثت میں विरासत के मामले में मैंने जैसे आपको बताया पहले अंसार और मुहाजरीन एक दूसरे के वारिस भी होते थे, अब कह दिया गया विरासत नहीं होगी, अब दीन के रिश्ते की वजह से विरासत नहीं होगी, अब नसब के रिश्ते की वजह से, खून के रिश्ते की वजह से वो ज्यादा करीबी हैं, यानी हक़ विरासत में वो हकदार होंगे, वो महरूम ना हो हक़ विरासत से, बेशक ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम में से हैं, ये तुम्हारे दीनी भाई हैं, मगर अब ये ज्यादा हकदार है। वैसे मोहब्बत के अंदर बाज दफा दीन के रिश्ते खून के रिश्तों से भी ऊपर हो जाते हैं, वो अलग बात है, वो दीनी मोहब्बत है, मगर ये विरासत की अपनी जगह, अल्लाह का जो कानून है वो हकूक अपनी जगह है, वो अल्लाह की किताब में लिखे जा चुके हैं कि अल्लाह के ये जो सॉरी खून के रिश्ते हैं ये हकदार हैं ज्यादा। इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज का इल्म रखने वाला, हर चीज का इल्म रखने वाला बेशक अल्लाह ही है, अल्लाह ही है जिसको सब कुछ का इल्म है, तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। सूरह निसा आयत नंबर 33 की रूह से फिर असल वारिस करीबी रिश्तेदारों को बता दिया गया, और क्योंकि मुहाजरीन की फिर मुआशी हालत भी बेहतर हो गई थी तो अब विरासत में उनके हिस्से की जरूरत बाकी नहीं रही थी, वसीयत कर सकते थे अलबत्ता। तो यहाँ पे बता दिया क्या कि ठीक है, दीन की मोहब्बत अपनी जगह है, दीन की मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो सकती है रिश्तों की मोहब्बत से, मगर दीन की मोहब्बत की वजह से ये ना हो कि तुम अपने ख़ानदानी रिश्तों को काट दो, वो नहीं काटने, अल्लाह को बेहतर इल्म है, अल्लाह को ज़्यादा इल्म है, अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है, तो उसने जो फ़ैसले दिए ना, अगर आप इस आयत की रूह से या पूरी जितनी हमने सूरत पढ़ी है उसके उसमें देख लें तो कंक्लूजन में ये है कि इन अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, जो उसने अहकामात दिए हैं वो अपने इल्म की बुनियाद पे दिए हैं, इसलिए किसी भी उसके हुक्म को कम ना समझो, या ये ना समझो कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये आज के लिए नहीं है, ये उसके नहीं, अल्लाह का हर हुक्म उसके इल्म की बुनियाद पर और उसको हर चीज़ का इल्म है, तो यकीन करो उसके हर फैसले पर और उसके हर हुक्म पर और उसके मुताबिक उसके ऊपर अमल दरामद करो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत चलाइए।
इन्न शर्रद्दवाब इंदल्लाहिल्लज़ीन कफरू फहुम ला युमिनून الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.